زندگی میں جب ایک گول مل جاتا ہے نا، ایک ڈائریکشن مل جاتی ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کا ہر کام سموتھ ہو جاتا ہے، ہر کام میں خوشی ہونے لگتی، ہر چیز آسان طریقے سے ہونے لگتی، کیونکہ وہ کسی کے لیے ہو رہی ہے نا، بے مقصد نہیں ہو رہی. پھر نگاہ عبرت کی نگاہ بننے لگتی، بات اللہ کی بات بننے لگتی، ہر چیز سے خرافات اور لغویات دور ہونے لگتی. اب آپ دیکھیں کہ اب کیا ہوا، اگر آپ کی زندگی میں ایک گول آ گیا، ایک مقصد آ گیا، آپ ہیں نارمل انسان، لیکن اندر کا انسان آپ کو مختلف بنا رہا ہے سب سے. اب کیا ہوگا کہ آپ کے دل میں خود تڑپ اٹھے گی کہ میں کون سے کام کروں جس سے میرا رب راضی ہو. یہ تڑپ آپ کو خود بخود علم کی طرف لے جائے گی کہ معلوم ہو جائے مجھے. اور کیا معلوم ہے کہ رب کیا چاہتا ہے؟ یہ چیز آپ کو صحیح رستہ دے گی کہ اس سڑک پر چلنا، یہاں سے جانا ہے. رب کیا چاہتا ہے؟ تو جو رب چاہتا ہے وہ رب ہی کے بتانے سے پتا چلے گا نا. تو لازمن آپ کا رجوع اللہ کے کلام کی طرف ہوگا. جیسے آپ کو یہ معلوم کرنا ہو کہ گورنمنٹ آپ سے کیا چاہتی ہے، مثلا ٹیکس کے معاملے میں، تو آپ گورنمنٹ ہی کی ہدایات کو پڑھیں گے نا، لوگوں کی باتوں کو تھوڑی سنیں گے. کسی بھی مثلا آپ کی کہیں اپائنٹمنٹ ہو رہی، آپ کو کوئی جاب مل رہی، تو آپ کس کی انسٹرکشنز کو فالو کریں گے جو آپ کو جاب دے رہا ہے؟ نہ کہ آپ باہر والوں کی سنیں گے یا ان کی مرضی کے مطابق چلیں گے. تو یاد رکھیں کہ جس کو راضی کرنا مقصود ہوتا ہے، پھر انسان اسی کی ڈائریکشنز، اسی کی انسٹرکشنز، اسی کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا راضی اللہ کو کرنا ہے اور باتیں لوگوں کی مانو. از اٹ پاسبل کہ پھر اللہ راضی ہو جائے؟ نہیں. پھر بات اسی کی ماننی، اس کی. وہ کیا کہتا ہے؟ خود بخود قرآن سے جڑیں گے آپ. قرآن کیا ہے؟ ایک گائیڈ مل گیا آپ کو. آپ جا رہے تھے صحرا میں، صحرائے زندگی میں ایک رہنما مل گیا آپ کو. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین. متقین، وہ متقین جن کا دل اللہ کی مٹھی میں، وہ جو محسوس کرتے ہیں اللہ کی ذات کو اپنے اندر، ایسے لوگوں کو یہ قرآن کیا کرتا ہے؟ گائیڈ دیتا ہے. اب جب انسان اس گائیڈ بک یا اس گائیڈ کے پیچھے چل پڑتا ہے نا، پھر 100 لوگ آ کے مشورے دیتے رہیں، کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ، جو مرضی کسی کے کہتا رہے، ہر ایک کی بات انسان سن کے خاموش ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے چل نہیں پڑتا. یہ واضح فرق آتا ہے. پھر انسان لائی لگ نہیں، جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں لائی لگ ہونا، جدھر کسی نے لگایا ادھر ہی لگ گئے. پتہ نہیں ایک محاورہ بھی ہے پنجابی میں، جن نے لایا گلی میں او دے نال چل لی، یعنی جس نے مجھے باتوں میں لگا لیا میں اسی کے ساتھ چل پڑی. پھر ایسا انسان لائی لگ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ نہیں چلتا، جو مرضی کسی کی کہتا رہے. میرے سامنے ایک معیار ہے، میرا گائیڈ موجود ہے. کبھی کوئی ٹور کیا، گائیڈڈ ٹور، کسی میوزیم کا یا کسی جگہ کا؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کہیں پر بھی کچھ بھی دیکھنے میں ہے، وہ اگر گائیڈ چل پڑے تو آپ چل پڑتے ہیں. کہتے نہیں نہیں میں لاسٹ ہوگی تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. مثلا اگر آپ کو کسی کے گھر پہنچنا ہے تو اور کوئی گاڑی آپ کو رستہ دکھا رہی ہے، تو آپ کو شدید بھی پیاس لگی ہو، کوئی شدید ضرورت ہو، تو آپ گاڑی پیچھے سے روک کے پانی وانی خریدنے نہیں لگ جاتے. آپ کو پتا ہوتا ہے گائیڈ مس ہو گیا تو میں مصیبت میں پڑ جاؤں گی، مجھے 100% اس کو فالو کرنا ہے. اور بہت کانشیسلی کیئرفلی آپ فالو کرتے چلے جاتے ہیں کہ ادھر مڑی ادھر مڑی، پورے الرٹ ہو کے. کیوں؟ یک لحظہ غافل بودم، ایک لمحے کے لیے بھی اگر میں غافل ہو گیا تو میری منزل 100 سال مجھ سے دور چلی جائے گی، اس کو نہیں چھوڑ سکتا. اور زندگی میں بعض اوقات دین کے آخرت کے اعتبار سے بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں اور ہمیں ابھی نہیں پتا چل رہا، کل پتا چلے گا قیامت کے دن، کیونکہ ہم نے ڈیسیجن لینے میں غلطی کر دی. آپ دیکھیں کہ یہاں آپ کے آنے کا ڈیسیجن ایک لمحے کا ڈیسیجن تھا، وہ لمحہ مس ہو جاتا تو آپ کسی اور ڈائریکشن پہ جا رہے ہوتے، آپ کا یہ آج کا وقت کسی اور کام میں لگ رہا ہوتا. تو جب انسان کو ایک گائیڈ مل جائے اور جب تک منزل آ نہ جائے اس گائیڈ کو چھوڑے نہ، ایسا انسان تو لازمن اپنے ٹھکانے پہ پہنچے گا. اور جس شخص کو صحرائے زندگی میں کوئی گائیڈ ہی نہیں ملا، کوئی اس کے پاس چیز ہی نہیں، تو پھر کیا ہے، وہ ہر ایک کی سن رہا ہے. اسی لیے یہاں پر فرمایا اس کا حال ایسے ہو جاتا ہے کل لذی استحوت الشیاطین. یہ شیاطین کون ہے، کس کو شیاطین بولا جا رہا ہے؟ یہاں اس سے مراد انسان بھی ہیں جو گمراہ کرتے، من الجنت والناس ہوتے ہیں نا شیاطین، انسان بھی ہیں اور وہ اصلی شیطان بھی ہیں، دونوں ہی ہو سکتے ہیں. ایسے شخص کے پیچھے وہ پڑ جاتے ہیں اور ہر ایک اس کو اپنی طرف بلا رہا ہے. لہو اصحاب، اچھا اب کیا ہوا، اب پھر پرسنل مثال لیں کہ اگر ہم ایک گائیڈ کے پیچھے نہیں چل رہے تو کیا ہوگا، یہ جو شیطان وسوسے ڈالتا رہتا ہے نا، یا مختلف انسان شیطانوں کے روپ میں آتے ہیں نا، تو یہ کیا کرتے ہیں، رستہ بھلواتے ہیں، وہ گائیڈ کو مس کرواتے ہیں، یہ پیچھے پڑ جاتے ہیں، چھوٹا چھوٹا جانے دو اس کو، معلوم نہیں کدھر لے کے جا رہا ہے تم کو. ان کی ساری کوشش کیا ہوتی ہے کہ آپ گائیڈ کو مس کر دیں. تو اس کا حال کیا ہوا، کل لذستہوت الشیاطین فی الارض، انہوں نے رستہ بھلوا کے چھوڑ دیا زمین میں، حیران. اب یہ انسان حیران پریشان ہے کہ اچھا پھر کیا کروں، کہاں جاؤں. اس حیرانی پریشانی میں اس کو کچھ لوگ مل جاتے ہیں، لہو اصحاب، کچھ ایسے دوست مل جاتے ہیں، ساتھی مل جاتے ہیں جو اپنا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. یدعونہ، جو اسے بلاتے ہیں، کیا الالہدا اتنا، ہدایت کی طرف آؤ. وہ تم قرآن کے پیچھے کہاں جا رہے، آؤ یہ ہے ہدایت، یہ ہے رستہ. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر گمراہ فرقہ، ہر گمراہ لیڈر اپنے خیالات، اپنی خواہشات، اپنی تمنائیں، آرزوئیں، مفادات اور ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر لوگوں کی بھیڑ اپنے گرد جمع کرتا ہے. وہ قرآن کی طرف نہیں آنے دیتا، اللہ کی کتاب کی طرف نہیں جانے دیتا، اور اس کتاب کو سیدھا لے کے چلنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں آنے دیتا، اور طرف ادھر ادھر لے کے جاتا ہے. لہو اصحاب یدونہ، اس کے ساتھ ہی اس کو پکارتے ہیں، الی الہدا اتنا، ہدایت کی طرف آؤ، یہ ہمارے پاس ہے ہدایت، ہمارے پاس آؤ، ہمیں فالو کرو، ہمارے پیچھے چلو. اور ہم بھی کیا کرتے ہیں، قرآن اور سنت کو بند کر کے ایک طرف رکھ کے اندھا دھن آنکھیں بند کر کے لوگوں کے اقوال اور فرامین کے اوپر چلتے ہیں. اس فلاں حضرت نے یہ فرمایا، اس کی یہ مان لو، اس نے یہ کہا، اس کی مان لو، وہ یہ کہتا ہے، اس کی مان لو، اور ہر ایک یہ کہتا ہے کہ میں تمہارا سب سے بڑا خیر خواہ ہوں. تو کیا ایسے میں ان کی مان لی جائے اور ان کو ماننا ہدایت کی طرف لے جائے گا؟ ہرگز نہیں. فرمایا قل انہ اللہ ہو الہدا، کہ بے شک اللہ کی ہدایت وہ اصل ہدایت ہے. کسی انسان کے پاس ہدایت نہیں ہے، کسی انسان کو مت دیکھو ہدایت کے لیے، بھٹک جاؤ گے. کس کو دیکھو، اللہ کو تھامو. ہدایت چاہتے ہو تو اللہ سے مدد دو. اور انسانوں میں سے صرف ایک انسان، دی اونلی ون، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ہر بات کو آپ آنکھیں بند کر کے فالو کر سکتے ہیں. ایک دفعہ کسی نے فون کیا ہماری ریسپشن پہ، یہاں کی بات نہیں اسلام آباد کی بات. اچھا مجھے ذرا یہ بات پتا کر کے بتائیں، ڈاکٹر فرز صبح کتنے بجے اٹھتی ہیں تاکہ میں بھی اتنے بجے اٹھا کروں. اس کا جواب معلوم ہے کیا ہے، کو شخصیت پرستی کہتے ہیں. یہ ہوتی ہے شخصیت پرستی. میں تمہاری رہنما نہیں ہوں. قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ تم فلاں انسان کو فالو کرو. کیا آیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو. یہ دیکھنا ہے کہ صبح کتنے بجے اٹھنا چاہیے, تو یہ دیکھو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بجے اٹھتے تھے. یہ نہ دیکھو کہ جو تمہیں قرآن پڑھا رہا ہے وہ کتنے بجے اٹھتا ہے, فلاں کیا کھاتا ہے تاکہ ہم بھی وہ کھائیں. وہ خود بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کیا تھا. مثلا اگر میری خواہش پوچھی جائے تو ہو سکتا ہے کہ مجھے چاکلیٹ پسند ہو, لیکن جب میں یہ دیکھتی ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پسند تھا تو میٹھا ہی لینا ہے نا. تو میں اپنی خواہش چھوڑ کر, خواب حرام چیز نہ بھی ہو, لیکن آپ سے قریب ترین ہونے کے لیے ہو سکتا ہے میں سبسٹیٹیوٹ کروں اس کو اس کے ساتھ, یا کھجور کو چاکلیٹ کے ساتھ, کہ جو غذائیت اس میں ہے وہ اس میں نہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم دو دو ماہ ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا, کسی نے پوچھا کیا کھاتے تھے, کھجور اور پانی. مکمل غذا, سب چیز کی ڈیفیشنسی پوری ہو جاتی اس میں. تو اب آپ خود سوچیں کہ اگر ہم ہیومن بینگز ہو, انسانوں کو, میرے جیسے کمزور انسانوں کو ماڈل بنا لیں گے تو کیا ہوگا؟ بھٹکیں گے نا. اس لیے کہ ہم تو خود محتاج ہیں. ہم تو خود وہاں دیکھ رہے ہیں, مدینے والے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا, سونا جاگنا, نماز روزہ, ہر چیز کیا تھی. ہمیں موجودہ دور کے انسانوں میں اپنے ماڈل تلاش نہیں کرنے. اور اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو کوئی حیثیت ملی تو وہ آپ ہی کے ساتھی تھے. ان کو ملی, ان کو دیکھو. ہم جیسوں کو نہ دیکھو, ہم تو کمزور انسان ہیں. لیکن ہماری سب سے بڑی غلطی یہی ہوتی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں, قرآن پڑھتے نہیں, سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں, سنت سے کوئی دلچسپی نہیں, اور پڑ جاتے ہیں عام انسانوں کے طور طریقوں میں کہ وہ کیا کرتے ہیں. آسان ہوتا ہے نا ان کو دیکھ کر کچھ کرنا. کون کھولے کتابیں اور کون مغز ماری کرے وہ ان چیزوں پر. تو شخصیت پرستی شرک کی طرف لے جاتی. کسی کی محبت, احترام, ادب, حسن سلوک, وہ سب جائز ہے, لیکن فالو اس کو نہیں کرنا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, خوبصورت نمونہ وہ ہے, ان کو فالو کرو. اس لیے یہاں پر کیا فرمایا کہ جب لوگ بلائیں, کوئی کہے میری طرف آؤ, ادھر نہ جاؤ, دوسرا کہے ادھر کو آؤ, یہ سیدھا رستہ ہے, اس عزم کو اپنا لو, اس عزم کو اپنا لو, اس مسلک میں آ جاؤ, اس مسلک میں آ جاؤ, نہیں, کسی میں نہیں. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی, آپ کہہ دیجئے کہ اصل ہدایت اللہ کی ہدایت ہے. لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا, نہ ہی لوگ کسی ہدایت کے ذمہ دار ہیں. وامرنا, ہدایت کے لیے شرط کیا ہے؟ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ کیا کرے, لنسلم لرب العالمین, کہ ہم اسلام لے آئے رب العالمین کے لیے, اپنے آپ کو حوالے کر دیں رب العالمین کے, سپرد کر دیں, پیش کر دیں, سبمٹ کر دیں, اپنا سب کچھ اس رب کو دے ڈالیں. آپ دیکھیں کہ جتنی قوموں نے بھی شرک کیا, ان سب کا کوئی ایک معبود نہیں ہوتا تھا, انہیں بہت سے معبود بنانے پڑے. مثلا عیسائیوں کے ہاں تین خداؤں کا تصور تھا, چوتھے حضرت مریم کو بھی شامل کرنا پڑا. ہندوؤں کے آپ دیکھیں اور اوروں کے ہاں آپ دیکھیں. اسی طرح آج کے دور میں جو لوگ مختلف لوگوں کو فالو کرتے رہتے ہیں, वो भटकते ही रहते हैं, कभी एक के पीछे चलते हैं उसको छोड़ दूसरे के पीछे चले, उसको छोड़ तीसरे के पीछे चले। लेकिन जिस शख्स की जिंदगी में ये दो चीजें आ जाती हैं, फिर वो उसे हर तीसरी चीज से बेन्यास कर देती है। उसके लिए तीसरी सब चीजें बराबर हैं, जहां अच्छी चीज मिले सबसे ले लो, तासुब न बरतो कि चूंकि ये तो मेरा उस्ताद था इसलिए तो मेरा इसका मानना फर्ज है, कोई और अच्छी बात कहता है तो उसकी तो नहीं मुझे माननी, ये नहीं करो। कोई भी अच्छा स्कॉलर हो, कोई भी अच्छा लीडर हो, कोई भी अच्छा इंसान हो, जहां अच्छाई मिले वहां पालो। इसी को एक हदीस में बयान किया गया कि अल हिकमत दालतुल मोमिन, हिकमत मोमिन की मताए गुमगश्ता है, उसे जहां देखे उठा ले पाले। अच्छी बात कहीं से भी मिले, खा अपने उस्ताद से मिले या उसके उस्ताद से मिले या टोटली एक और डिफरेंट पर्सन से मिले, और इस मामले में कोई तासुब नहीं। हाँ, अगर कोई गलत बात कहे तो खा अपना उस्ताद ही कहे, अपने वालिदैन ही कहें, वो भी नहीं माननी। और हवालगी, सपुर्दगी, सपुर्दगी लिनुस्लिमा क्या है, सपुर्दगी सौंप देना, दे डालना, वो किसके लिए, किसको अपना आप दे डालना, किसके होकर रह जाना, ले रब्बुल आलमीन, बस रब्बुल आलमीन के हर काम उसी के लिए। और क्या करना है, व अन अकीमुस्सलाता, नमाज की पाबंदी, वत्तकू और उसका तकवा। याद रखें, तकवा के बगैर नमाज की पाबंदी भी मुमकिन नहीं। वहुवल्लज़ी इलैहि तुहशरून, और वो अल्लाह ही वो जात है जिसकी तरफ तुम सब इकट्ठे किए जाओगे, तुम सब समेटे जाओगे। कि अगर नमाज पढ़ के नहीं आए तो क्या जवाब दोगे, किस तकवा की बातें करते हो अगर नमाज नहीं। और नमाज की पाबंदी के लिए इलैहि तुहशरून का एहसास दिलाया गया कि आज तो तुम अजान की आवाज आती है टाल के मुंह मोड़ के किसी और काम में लग जाते हो, जब सूर की आवाज आएगी तो क्या करोगे, कहां भाग के जाओगे। आज तो हम सुनी अनसुनी कर देते हैं ना, बहाना करके टाल मटोल करके, लेकिन उस दिन क्या होगा, जब क्या बनेगी, जब क्या गुजरेगी, न सो सकेंगे न भाग सकेंगे न टाल सकेंगे। वहुवल्लज़ी, और वो अल्लाह वो जात है, खलक समावाति वल अर्द बिलहक, उसने आसमानों और जमीन को हक के साथ पैदा किया, यानी एक मकसद के साथ पैदा किया। और वो मकसद क्या है कि सारी कायनात अल्लाह की वफादार हो जाए, ये कायनात नाफरमानी के काम करने के लिए नहीं पैदा की गई। मसलन आप नया घर बनाएं और उसमें सबको बुलाएं, दावत करें खाने पर, और जितने मेहमान आए वो आके दीवारों पे घी के हाथ लगा जाएं, पर्दे उधेड़ जाएं, कारपेट बर्बाद कर जाएं, तो घर वाला क्या कहे कि मैंने इसलिए थोड़ी बनाया था कि तुम ये क्यास बर्पा करो इसमें। हमारा हाल यही है, अल्लाह ने हमें इतनी प्यारी दुनिया दी रहने को, इतने अच्छे अच्छे लोग दिए जिनके साथ हम खुशगवार लम्हात गुजार सकते हैं, प्यारे प्यारे रिश्ते, खून के रिश्ते, लेकिन हम सब क्या करते हैं, उस सब को हमने एक अंधेरी दुनिया कर दिया। वही हाल किया जो दावत वालों ने नए घर का किया। और जिस तरह बच्चे बाज़ुकत ही होता है ना, जब सब रिश्तेदार दावत पे इकट्ठे होते हैं, बच्चे आपस में लड़ पड़ते हैं, चोटें खाते हैं, सब रोते धोते लड़ भिड़ के घर जाते हैं, तो आप सोचते लो मैंने सबको बुलाया था कि खुशी हो, मुझे क्या पता था ये नतीजा निकलेगा और अंजाम ये होगा। اکثر ہماری شادیاں فساد سے منتج ہو جاتی ہیں نا، لوگ خوشی خوشی آتے ہیں اور باتیں بناتے گھر جاتے ہیں. ہم سب اس دنیا کے ساتھ یہی کر رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں پہ ناشکری. مجھے کیا ملا؟ مجھے تو کچھ نہیں ملا اس دنیا میں، میرے لیے تو مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، ایک سے نکلتی ہیں دوسرے میں پڑ جاتی. میرے ساتھ تو انصاف ہی نہیں ہوا، میرے ساتھ تو ایسا ہوا، میرے ساتھ تو ویسا ہوا. ایک تو اللہ کے اس دسترخوان پہ بیٹھ کے سب کھا پی کے ناشکری، اور دوسرے اپنے ساتھ والوں کے ساتھ لڑنا جھگڑنا، بدتمیزی، بد اخلاقی، اور تیسرے ان چیزوں میں وقت ضائع کر کے کوئی مفید کام کر کے نہ جانا. کچھ توڑ رہے ہیں، کچھ پھوڑ رہے ہیں، کچھ فساد کر رہے ہیں. فرمایا اللہ نے یہ زمین و آسمان اس لیے نہیں پیدا کیے، یہ نافرمانی کے کاموں کے لیے نہیں بنائے گئے. ان سب کو کس کے لیے پیدا کیا؟ حق کے ساتھ پیدا کیا گیا، یعنی اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے. ہم عموماً مسجد میں جا کے تو بڑے شریف بن جاتے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے، تو یہ دنیا اللہ کا گھر نہیں ہے؟ اس میں شرافت کی ضرورت نہیں؟ وہ تو ایک ایکسرسائز کرائی جاتی کہ آؤ اس جگہ پر ڈسپلن قائم کرو، پھر جہاں جاؤ باہر نکلو اسی ڈسپلن میں رہو، بد اخلاقیوں کے مظاہرے نہ کرو. قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے ما خلقنا السماوات والارض وما بینهما لاعبین، ہم نے زمین و آسمان اور ان کے بیچ کی چیزوں کو کھیل تماشے کے طور پہ نہیں بنایا. کہ جیسے ایک بچہ مٹی کا گھر بناتا ہے پھر تھوڑی دیر بعد توڑ پھوڑ کے رکھ دیتا ہے، اس گھر میں نہ کوئی رہتا ہے، رہ سکتا ہے وہ بچوں کا جو کھلونا؟ کبھی اینٹوں کا گھر آپ نے بھی بنایا ہوگا یا سمندر کے کنارے ریت میں گھر بنایا ہوگا، وہ گھر اس کو آپ گھر کہتے ہیں نا، دیکھو میرا گھر دیکھو کہتے ہیں نا، وہ کس کے رہنے کے لیے آپ بناتے ہیں؟ کوئی رہ سکتا اسے نہیں. کیوں بنایا آپ نے؟ کھیل کے لیے، شغل کے طور پر، جسٹ فار انجوائمنٹ آپ گئے اور انجوائے کر کے آ گئے. اللہ نے یہ دنیا ریت کا گھروندہ نہیں بنائی کہ جسٹ فار انجوائمنٹ بنایا اور توڑ پھوڑ کے رکھ دیا، بس ختم، برابر کر کے آ گئے. ایسا نہیں ہونا. یہ زمین اور آسمان اللہ نے حق کے ساتھ بنائے، جس جس کو یہاں بھیجا اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں جو کچھ ملا تھا اس کا کیا کیا، اس کو کس طرح استعمال کیا، حق کے ساتھ کہ باطل کے ساتھ، پسندیدہ طریقے پر یا ناپسندیدہ طریقے پر. وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونَ، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا. کیا ہو جا؟ حشر کا دن، قیامت. قَوْلُهُ الْحَقِّ، اس کی بات بالکل سچ ہے. کون سی بات؟ یہی بات کہ قیامت آئے گی. وَلَهُ الْمُلْكِ، اسی کے لیے ہے بادشاہت. یوم ينفخ في الصور، جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی. سور کیا ہے؟ ایک بگل کی طرح ہے جس میں سور پھونکا جائے گا. بگل بگل نہیں ہوتا، جیسے ایک ہارن ہوتا ہے، ہارن کہہ لیں آپ. سور کا پھونکنا کیا ہے؟ قیامت کی آمد کا اعلان. اس کے لیے خاص فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام مقرر ہیں، جن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب اعلان ہو، کب حکم ہو، کب اشارہ ہو اور وہ بجا دیں. اور جو ہی بجا دیا جائے گا تو تین دفعہ سور پھونکا جائے گا. سب سے پہلی دفعہ جو پھونکا جائے گا تو جس جس کے کان میں آواز پڑی وہ سب بے ہوش ہو جائیں گے. نفخت الصعق. پھر ہے نفخت الفنا، دوسرا سور جس میں سب فنا ہو جائیں گے، مر جائیں گے. اور تیسرا ہے نفخت الانشاء، سب پیدا کیے جائیں گے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سور دو بار پھونکا جائے گا، دو بار پھونکا جائے گا، یعنی پہلا جس سے بے ہوش ہوں گے اسی سے ہی فنا ہوں گے، اور ان دونوں میں 40 کا فاصلہ ہوگا. یعنی پہلے کے بعد دوسرا کب پھونکا جائے گا؟ 40. لوگوں نے پوچھا 40 دن، کہنے لگے میں نہیں کہہ سکتا. لوگوں نے پوچھا 40 माह, कहने लगे मैं नहीं जानता। लोगों ने पूछा 40 साल, कहने लगे मैं नहीं जानता। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबईन का लफ्ज बोला, आगे कुछ नहीं बोला, वो भी उसी तरह रिवायत करते रहे, खुद से उसकी तफसीर नहीं फरमाई। 40 का फासला होगा, चाहे घंटे हो, दिन हो, महीने हो, साल हो, बस 40 का फासला। इसके बाद हजरत अबू हुरैरा ने कहा कि अल्लाह ताला आसमान से बारिश बरसाएगा तो लोग जमीन से इस तरह उग आएंगे जैसे सब्जा उग जाता है। कुरान में कई दफा इंसानों के दोबारा जी उठने को सब्जे से तशबीह दी गई। जैसे बारिश होती है तो मुर्दा जमीन से सरसब्ज पौधे निकलते हैं, तो जब सब फना हो जाएंगे तो ऐसे ही सब लोग दोबारा जमीन से उगने लग जाएंगे। देखो, आदमी के बदन की हर चीज गल सड़ जाती है, मगर एक हड्डी की नोक, वो इस मकाम की हड्डी है जहाँ जानवर की दुम होती है, यानी रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा, वो किसी भी इंसान का खत्म नहीं होगा मुकम्मल तौर पर, कहीं ना कहीं वो मौजूद होगा। क़यामत के दिन इसी हड्डी से मखलूक को जोड़ दिया जाएगा, यानी फिर से वो उसमें से सब कुछ दोबारा बन जाएगा। तो मेरे ख्याल है जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है तो उसमें भी आपने देखा होगा कि इब्तदाई स्टेज पर उसकी बैकबोन जो है वो डेवलप होती है, वो ज्यादा नजर आती है वाजे होकर। हाथ पांव बाद में बनते हैं। यौम युनफखु फिस्सूर, आलिमुल गैब वश्शहादा, वो जानने वाला है गैब और हाजिर का। गैब क्या? जो मखलूक से छुपा हुआ है। और हाजिर क्या? जो सबको नजर आता है। वहुवल हकीमुल खबीर, और वो हिकमत वाला है, खबर रखने वाला है। वह इसकाल इब्राहिम अबी आजर, यहां से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक्य शुरू हो रहा है। ये तलाश हक का सफर नहीं बल्कि मुशाहदा हक का सफर है। अगर आप ये बात लिख लें तो आपको जरा समझने में आसानी हो जाएगी, बहुत से सवालों के जवाब खुद पा लेंगे। तलाश हक के सवाल नहीं है, मुशाहदा हक के हैं। हक तो मिल चुका था, ये मुशाहदा कायनात है। हक की तलाश में, यानी हक तो उनको वाज़े था, लेकिन क्या था? कायनात का एक तरह से मुशाहदा कर रहे थे। वह इस कहा इब्राहिम उले अभी ही आजर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आजर से कहा, अतत्तखिज़ु अस्नामन आलिहा, क्या तुम बुतों को इलाह बनाते हो? आप देखें ना कि अगर वो हक की तलाश में थे तो अपने वालिद को कैसे कह सकते थे कि आप ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो भी तो हक उनको खुद नहीं पता, जब खुद नहीं पता तो दूसरों को कैसे बता रहे हैं। मुराद ये है कि हक पता था उनको और उस पर उनको यकीन भी था और उसी की तरफ वो रहनुमाई भी कर रहे हैं अपने वालिद की। इन्नी अराका वकौमका फी दलाले मुबीन, अब्बा जान मैं तो आपको और आपकी कौम को खुली गुमराही में देखता हूं। ये बात की तौहीन नहीं, वालिदैन भी गलत काम कर रहे हो तो अहसन तरीके से उनको भी समझाना चाहिए। वकज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूत अस्समावाती, और इसी तरह हमने दिखाया या हम दिखाते थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आसमानों और जमीन की बादशाहत। मलकूत जो है मुबालगे का सीगा है, मुराद है मखलूकात या रुबूबियत और उलूहियत, यानी अल्लाह की मारिफत की तौफीक। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जमीन से आसमान तक मुशाहिदा कराया, गौर व फिक्र की सलाहियत बख्शी। वकज़ालिका नुरी इब्राहिम मलकूत अस्समावाति वल अर्द, हमने मुशाहिदा कराया। अब मफहूम क्या इसका ले सकते हैं नुरी का? हमने मुशाहिदा कराया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आसमान और जमीन की बादशाहत का, कि ये सब कुछ अल्लाह का है। और ये क्यों कराया? वलियकून मिनल मुकिनीन, ताकि वो यकीन करने वालों में से हो जाए, यानी उसके यकीन में اضافہ ہو جائے. اب یہ مشاہدہ کیسے ہوا؟ فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا. اب یہ ایک ایسے انسان کی کہانی ہے جس کی فطرت میں، آپ کو معلوم ہے اس دن میں نے چار چیزیں بتائی تھی ہدایت کے لیے جو استعمال ہوتی ہیں. سب سے پہلی کون سی ہے؟ جبلت، انسٹنکٹ. ہر انسان کے اندر اللہ نے حق کی ایک پہچان رکھی ہے. دوسری کیا ہے؟ حواس، سینسز. پھر انسان ان سینسز سے کام لے کے دیکھ کے سن کے وہ جو اندر اس کی آواز ہوتی ہے اس کے جواب میں حق تلاش کرتا ہے. پھر پروسیسنگ ہوتی ہے اس کے دماغ میں، عقل، اور اس پر سٹیمپ لگتی ہے وحی کی جو اسے آتھرائز کر دیتی ہے. تو کچھ لوگ جن کے پاس وحی نہیں پہنچتی وہ بھی حق تک پہنچتے ہیں. کس کے ذریعے؟ پہلی تین چیزوں کے ذریعے. ابراہیم علیہ السلام پہلی تین چیزوں کے ذریعے حق کے قریب پہنچ چکے تھے. پھر اللہ نے مزید کائنات کی چیزیں دکھا کر، ان میں غور کی صلاحیت دے کر ان کا یقین پختہ کر دیا. اسی لیے فرمایا لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. یہ مشاہدہ کائنات ہے، تلاش حق نہیں، حق پہلے سے ہے.